الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له وأشهد أن سيدنا وإمامنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال تعالى في مقام آخر: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. اس وقت کی یہ مبارک جو مجلس ہے اس کی نیت کے سلسلے میں برادر محترم مفتی طاہر صاحب مد ذلہ العالی نے بہت ہی عجیب نقطے کی بات بتلائی. ہم سب سنت کی اتباع کی نیت کر لیں کہ ہم سب کے آقا و مولا تاجدار مدینہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج کا جو مبارک سفر ہوا تو واپسی میں مکہ مکرمہ پہنچ کر کے آپ نے اپنے اس مبارک سفر کی پوری تفصیل صحابہ کرام کو سنائی. جو قرآن میں بھی اس کا کچھ حصہ ہے اور حدیث میں اس کی بہت لمبی چوڑی تفصیلات آئی ہے تو ہم بھی سنت کی اتباع کی نیت کر لیں کہ کارگزاری سنانا اور سننا یہ ایک سنت عمل ہے تو انشاءاللہ اس کے اوپر ہمیں بڑا اجر اور ثواب ملے گا. دوسری اہم بات اس کارگزاری کو سنانے کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت کی موجودہ دنیا میں ہم سے بہت قریب کے ملک کے حالات ہم سن رہے ہیں کہ جہاں سے پوری دنیا کو ایک عجیب نعمت ملی اور وہ عجیب اور عظیم الشان نعمت بخاری شریف جیسی مبارک کتاب ملی. یہ وہ مبارک کتاب ہے کہ قرآن مجید کے بعد ہمارے مذہب کے اندر دوسرے نمبر کی صحیح کتاب ہے. پوری دنیا کے اندر ہر مسلمان تقریباً 1200 سال سے اس کتاب کے علوم سے اس کتاب کی برکتوں سے مالا مال ہوا ہے اور انشاءاللہ قیامت تک ہوتا رہے گا. اتنی بابرکت اتنی بڑی اتنی مبارک کتاب جہاں سے دنیا کو ملی, آج اس ملک کا اس علاقے کا جو حال ہے وہ ہم سب کے لیے عبرت کی چیز ہے. تو اس کارگزاری کا ایک اہم مقصد یہ بھی ہے کہ ایسے برے حالات ہمارے خاندان میں, ہمارے گھروں میں, ہمارے شہروں میں, ہمارے ملک میں اللہ کبھی نہ لاوے. اس کے لیے جو دعائیں ہمیں کرنی ہیں, اس کے لیے جو محنتیں کوششیں فکریں کرنی ہیں اور قربانیاں دینی ہیں, اس کا مبارک جذبہ ہماری زندگی کے اندر آئے, یہ اس مجلس کا دوسرا اہم مقصد ہے. میں آپ کو کارگزاری سنانے سے پہلے کچھ اہم اور ضروری باتیں پہلے سناتا ہوں تاکہ اس سے یہ اندازہ ہو کہ یہ بخاری شریف کیا چیز ہے, ترمذی شریف کیا چیز ہے, اس کا تھوڑا بہت اندازہ آپ لوگوں کو ہو جائے. آپ کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں لکھنے کا رواج بہت کم تھا. قرآن مجید جب اترنا شروع ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی صحابی کو بلاتے اور ان کو قرآن لکھنے کے لیے فرما دیتے. قرآن کی کبھی ایک آیت اللہ کے یہاں سے آتی, کبھی ایک سورت آتی, کبھی دو چار آیتیں آتی, تو حضور صحابہ کو بلوا کے لکھوا دیتے. وہ زمانہ ایسا عجیب تھا کہ لکھنے کے لیے کاغذ بھی زیادہ ملتے نہیں تھے, بہت کم کہیں کہیں کاغذ ملتے تھے. قرآن مجید چمڑے پر لکھا جاتا تھا, درخت کے پتوں پر لکھا جاتا تھا, جانوروں کی سوکھی ہڈی کے اوپر لکھا جاتا تھا, پتھر کے اوپروں کے زمانے میں ایمان لائے ان کا رمزی مزار شہر سے باہر ہے, اور سلسلے نقشبندیہ کے بانی جن کے ذریعے سلسلے نقشبندیہ شروع ہوا حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبندی رحمت اللہ علیہ, ان کی قبر مبارک بھی اسی شہر کے اندر ہے, بخارا شہر میں. ان کی ایک کرامت اب تک وہاں موجود ہے. کا ایک مرتبہ وہ حج کے لیے تشریف لے گئے تو راستے میں جنگل میں سوئے ہوئے تھے تو خواب میں انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا. تو ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں ان کو ایک لکڑی ہدیے میں عطا فرمائی. صبح میں جب اٹھے تو واقعتاً وہ لکڑی وہاں رکھی ہوئی تھی, حقیقت میں رکھی ہوئی تھی. وہ لکڑی لی کہ اللہ کے ایک نبی نے مجھے خواب میں لکڑی ہدیہ دی اور وہ لکڑی وہاں رکھی ہوئی تھی. وہ تبرکن اس لکڑی کو لے کر کے وہ چلے اور بخارا آ کر کے انہوں نے وہ لکڑی لگا دی. اللہ تعالیٰ نے اس لکڑی کو بہترین درخت بنا دیا, شہتوت کا درخت. وہ درخت اب تو کاٹ دیا گیا ہے لیکن وہ سوکھا درخت تو پورے کے پورا اب تک وہاں پر موجود ہے, لوگ اس کی زیارت کرتے ہیں. تو اس شہر میں اور بھی بہت ساری زیارتیں ہوئی اور پھر شام کو ہم سمرقند جانے کے لیے نکلے منگل کے دن. میں آپ کو بات بتاؤں, حیرت میں پڑ جاؤ گے. راستے میں ہم نماز پڑھنے کے لیے کہیں رکتے ہیں, کسی ہوٹل پر, کسی ریسٹورنٹ پر, تو ہر جگہ کے اوپر ریسٹورنٹوں میں, ہوٹلوں میں میوزک اور گانا آپ کو ضرور سننے کو ملے گا. اور یہ بھی بات آپ کو بتاؤں کہ ان لوگوں کو صرف ازبک زبان آتی ہے, وہاں جو بولی جاتی ہے ازبک زبان, انگریزی بھی بہت کم آتی ہے, عربی تو بیچارے اماموں کو نہیں آتی, کسی کسی امام کو عربی آتی ہے, بعض پرانے بڈھے لوگوں کو فارسی زبان آتی ہے, اس کے سوا کوئی زبان وہ نہیں جانتے, نہ انگریزی بولنا جانتے نہ عربی بول سکتے, کسی کسی کو فارسی آتی ہے. لیکن ایک گرو کی بات آپ کو بتلاؤں, ہر جگہ ہوٹلوں میں, ریسٹورنٹوں میں, مارکیٹوں میں اپنے ہندوستان کے ہندی گانے بجتے ہوئے ہم نے سنے, ہر جگہ ہندی گانے بجتے اپنے یہاں کی فلموں کے. آپ حیرت نہیں پڑھو گے, ان لوگوں کو بیچاروں کو قرآن نہیں آتا, قرآن نہیں پڑھ سکتے, عربی نہیں آتا, لیکن جہاں دیکھو وہاں ہندی گانے اپنی یہاں کے گانے وہ سب جگہ کے اوپر اور زور زور سے. اور ان مسلمانوں کا بیچاروں کا حال یہ کہ جب ہم نماز پڑھنے کے لیے یا کسی جگہ ناشتے کے لیے یا کسی جگہ پیٹرول کے لیے رکتے تو لوگوں کے مجمع گھروں سے نکل نکل کر کے, ہوٹلوں سے نکل نکل کر کے ہم کو دیکھنے کے لیے بھیڑ جمع ہو جاتی, اس لیے کہ سب کی ماشاءاللہ داڑھی, اسلامی لباس, اسلامی کرتے, تو وہ یہ دیکھتے کہ یہ کون سی مخلوق کہاں سے آ گئی, ان کو حیرت ہو جاتی یہ کون سی مخلوق ہے. عورتیں, نوجوان لڑکیاں سب آ کر کے بھیڑ جمع دیتی, اور اکثر جگہوں کے اوپر انہوں نے تعجب میں ہم سے سوال کیا کہ آپ لوگ مسلمان ہیں, آپ مسلمان لوگ ہیں. ہم کو یہ دکھ ہوتا کہ اللہ یہ اسلامی چہرہ, یہ اسلامی لباس, لیکن ہمارے ان نوجوانوں کو, ہماری ان بہنوں کو, مرد و عورتوں کو یہ معلوم ہی نہیں کہ اسلامی شکل صورت ہے, اس کو اسلام نہیں کہتے, ان بیچاروں کو معلوم نہیں, اتنا ان کو اسلام اور دین سے غافل رکھا گیا ہے. ہم سمرقند شہر رات کو دیر سے پہنچے اور پھر فجر کی نماز کے بعد بوت کے دن سمرقند شہر کی زیارت کے لیے جانے کا پروگرام تھا. فجر کی نماز پڑھ کے ہم لوگ ریسٹورنٹ میں بیٹھ کے ناشتہ کر رہے تھے, ایک عجیب بات میں آپ کو سناؤں, ناشتے کے ایک دسترخوان پر میرے حضرت مفتی احمد صاحب دامت برکات روم العالیہ تھے, حضرت مولانا ابراہیم پانڈور صاحب تھے, حضرت مولانا رحمت اللہ صاحب تھے, راجستھان والے حضرت مولانا محمود سکھروی صاحب تھے, اور میں ان بزرگوں کے لیے ناشتے کی چیزیں لا کر ان کے سامنے رکھتا تھا, کھلاتا تھا, یہ اچھی ہے, اچھا ہے, یہ کھاؤ یہ کھاؤ. تو اس درمیان حضرت اقدس مفتی احمد صاحب خانپوری دامت برکات روم نے ایک عجیب بات سنائی, سنانے لگے کہ مجھے بہت کم خواب آتے ہیں, حالانکہ آج کل لوگ زیادہ خوابوں کی بات سے ہی اپنی بزرگی بتلاتے ہیں, کہ ہمارے حضرت کا معاملہ بہت عجیب ہے. فرمانے لگے مجھے بہت کم خواب دکھتے ہیں جو یاد رہتے ہو. پھر آگے فرمایا کہ آج سے 40 برس پہلے, 40 سال پہلے کا میں نے خواب دیکھا تھا کہ علماء کرام کی ایک جماعت کے ساتھ اللہ تعالیٰ مجھے بخارا اور سمرقند کا سفر نصیب فرما رہے ہیں. 40 سال پہلے میں نے خواب دیکھا تھا. پھر فرمایا کہ میں نے اس خواب میں دیکھا تھا کہ مولانا مصلح الدین, مولانا قمر الدین بھی میرے ساتھ خواب میں ہے, تو سفر کے اندر ہے, تو میں نے اس کی تعبیر نکالی تھی کہ یہ لغوی معنی ہے, یعنی اللہ کے دین کے چاند, اللہ کے دین کی اصلاح کی فکر کرنے والے, مسلمانوں کی اصلاح کی فکر کرنے والے ایسے علماء کی جماعت کے اندر میں بخارا سمرقند جا رہا ہوں, کہ اللہ نے 40 سال کے بعد میرا یہ خواب پورا کیا. اس سے ایک بات یہ بھی سمجھ میں آئی کہ خواب کی تعبیر فوراً سامنے آنے کوئی ضروری نہیں ہے. آج کل ہمارا مزاج کیا بن گیا, رات کو خواب دیکھتے ہیں, صبح میں تعبیر پوچھنے آتے ہیں, اور دوپہر میں تو تلاش کرتے ہیں کہ تعبیر سامنے آ جائے. قرآن مجید میں حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب اللہ نے بیان فرمایا, فرمایا کہ انی رأیت احد عشر کوکبا, انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین. حضرت یوسف علیہ السلام نے جو خواب دیکھا تھا کہ 11 ستارے اور سورج اور چاند میرے سامنے سجدہ کر رہے ہیں, یہ 7 برس کی عمر میں یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا تھا, اور ایک تفسیری روایت کے مطابق پورے 80 سال گزرنے کے بعد, 80 سال کے بعد جب حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر 87 برس کی ہوئی تب وہ خواب کی تعبیر سامنے آئی, 80 سال گزرنے کے بعد. اس لیے لمبے زمانے کے بعد بھی خواب کی تعبیر سامنے آ سکتی ہے. بہرحال ہم لوگ بھوت کے دن ناشتہ وغیرہ سے فارغ ہونے کے بعد سمرقند شہر کی زیارت کے لیے نکلے. اس شہر میں سب سے پہلی ہمارے لیے جو دلچسپی کی چیز تھی وہ حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی قبر مبارک کی زیارت. چونکہ بخارا تو آپ کا شہر تھا لیکن آپ کی قبر سمرقند شہر کے قریب کے اندر ہے, اور اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کا بہت امتحان لیتے ہیں, بہت امتحان لیتے ہیں. اور صحیح بات ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ تکلیف اللہ کے نبیوں نے اٹھائی, نبیوں کے بعد جتنے لوگ نبی کے زیادہ قریب ہوں گے اتنے حالات ان کے اوپر آئیں گے. اللہ ہمیں عافیت عطا فرمائے. لیکن امام بخاری رحمت اللہ علیہ کو بہت تکلیف ہوئی. اس زمانے کے اندر جو بخارا کا بادشاہ تھا خالد نام کا, اس نے حضرت امام بخاری کو کہلوایا کہ حضرت آپ میرے محل میں میرے بچوں کو حدیث پڑھانے کے لیے آؤ. حضرت تو اپنی مسجد میں پڑھاتے تھے, تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے کہہ دیا کہ یہ تو علم کی توہین ہے کہ میں تیرے محل کے اندر آؤں تیرے بچوں کو پڑھانے کے لیے. اگر پڑھانا ہے تو یہاں مدرسے بھی بھیجو, سب کے ساتھ بیٹھ کر کے یہ بھی حدیث کا علم سیکھیں گے. صاف منع کر دیا, میں تمہارے گھر پر الگ سے تمہارے بچوں کو پڑھانے نہیں آؤں گا. تو اس نے درخواست کی کہ آپ کوئی الگ مجلس میں میرے بیٹوں کو پڑھائیں گے؟ نہیں, الگ مجلس بھی نہیں, سب کے ساتھ بیٹھ کر کے علم سیکھنا پڑے گا. تو اس زمانے کے بخارا کے اس بادشاہ نے, حالانکہ وہ مسلمان لیکن حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ پر ظلم کرنا شروع کیا, سختیاں شروع کر دی, اور حضرت امام بخاری کو اپنے مبارک وطن کو چھوڑ کر کے ہجرت کرنا پڑا. اس سے ایک بات یہ بھی سمجھ میں آئی کہ ہم اپنے بچوں کو مکتب مدرسے میں بھیجے, یہ نہیں کہ استاد کو ٹیوشن کے لیے گھر بلائے. یہ غلط طریقہ ہے, صحیح طریقہ نہیں ہے. جو علم مدرسے میں مکتب میں سب کے ساتھ بیٹھ کر کے آئے گا وہ ٹیوشن کے ذریعے نہیں آ سکتا. آج لوگوں نے ایک طریقہ بنا رکھا, بچوں کو مدرسے میں مکتب میں نہیں بھیجیں گے, استاد کو کہیں گے کہ ٹیوشن کے لیے آ جاؤ, اس سے علم میں برکت نہیں آتی. حضرت امام بخاری نے صاف منع کر دیا, میں نہیں آؤں گا تمہارے گھر پر تمہارے بچوں کو پڑھانے کے لیے. جب اس زمانے کے بادشاہ نے ظلم سیاستی چالو کی, آپ نے ہجرت کی, اور ہجرت کر کے آپ نکل گئے. بخارا سے گئے سمرقند کے قریب پہنچے, تو پہلے تو سمرقند کے لوگوں کو پتا چلا کہ حضرت آ رہے, تو کچھ لوگوں نے حسد کی وجہ سے ایسا پلان بنا دیا کہ منع کر دیا, آپ سمرقند شہر میں بھی نہیں آ سکتے, پابندی لگوا دی. تو بیچ میں ایک چھوٹا سا گاؤں ہے سمرقند کے بالکل قریب میں جس کا نام ہے خرتنگ. یہ خرتنگ شہر میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی خالہ جان رہتی تھی, حضرت وہاں تشریف لے گئے اپنے خالہ جان کے یہاں, اور خالہ جان کے یہاں رہ کر کے بیمار ہو گئے. تو سمرقند والوں نے حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ کو بلایا, حضرت آپ ہمارے یہاں تشریف لائیے. تو آپ نے سمرقند جانے کی تیاری کی, بالکل قریب میں تقریباً 20 کلومیٹر ہے, سواری تیار کر لی, سفر کے کپڑے پہن لیے, سواری کے اوپر بیٹھنے بھی تیار ہو گئے. وہ عید کا دن تھا, جمعہ کا دن تھا, اور آپ کی عمر 62 سال کی تھی. عید کی رات تھی, سن 256 ہجری میں 62 سال کی عمر میں عید کی رات میں آپ سمرقند جانے کی تیاری کر رہے تھے, اور اسی خرتم کے اندر بیماری میں آپ کا انتقال ہو گیا خالہ جان کے گھر کے اوپر, اور آپ آگے نہیں جا سکے. کہتے ہیں کہ خرتنگ کا نام خرتنگ اس لیے بن گیا کہ خر فارسی زبان میں گدھے کو کہتے ہیں, اور تنگ کے معنی جگہ تنگ ہو گئی. جیسے ہمارے یہاں کسی بزرگ کا انتقال ہو جائے, لوگ گاڑیاں لے کر کے پہنچتے ہیں کہ راستے ٹریفک جام ہو جاتی ہے, کہ حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے انتقال کی خبر جب پھیلی تو اس زمانے میں تارے تو نہیں تھی, لوگ گھوڑے پر گدھے پر بیٹھ بیٹھ کر کے یہاں پہنچے جہاں ان کی خالہ جان کا گھر تھا. تو اتنے گدھے آئے یعنی لوگ اس کے اوپر بیٹھ بیٹھ کر کے آئے کہ پوری جگہ پورا علاقہ تنگ ہو گیا, اس لیے اس کا نام ہی بن گیا خرتنگ. اتنے سارے لوگ آپ کے جنازے میں شریک ہونے کے لیے آئے. وہیں پر امام عالی مقام حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ آرام فرما لے. اور میں آپ کو بتلاؤں, جب ہم ان کی قبر مبارک میں پہنچے, دو قبر ہے, ایک اوپر ہے ایک نیچے ہے, اور ایسا بہت سی جگہوں پر دیکھا کہ وہاں رنگون کے اندر بہادر شاہ ظفر کے مزار کے اوپر گئے تو اوپر الگ قبر ہے وہ خالی شو کی, اور نیچے اصلی قبر ہے. آپ تاج محل میں بھی دیکھ لو کہ اوپر قبر خالی شو کی الگ ہے, اصلی قبر نیچے ہے. تو حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے مزار کے اوپر گئے تو اوپر گنبد اور قبر الگ اور اصلی قبر ہے نیچے. لیکن آپ کو میں دکھ کی بات بتاؤں, اتنے بڑے اپنے زمانے کے حدیث کے امام, ان کے حالات میں لکھا ہے کہ جب آپ کا انتقال ہو گیا, لوگوں نے آپ کو دفن کیا, تو آپ کی قبر مبارک کے اندر سے خوشبو کا نکلنا چالو ہوا, قبر کی مٹی میں سے خوشبو نکلی, اور ایک گھنٹہ دو گھنٹے نہیں کئی کئی دنوں تک آپ کی قبر مبارک سے خوشبو نکلتی رہی, اور لوگ اس کی خوشبو کو سونگھنے کے لیے آتے رہے کہ عجیب جنت کی خوشبو ہے جو آپ کی قبر مبارک سے نکل رہی ہے. تو اس قبر مبارک کے اندر ہم لوگ جب اتر کر کے گئے ہیں تو اللہ پاک کی قسم میں خدا کے گھر میں بیٹھا ہوں, رحمت کی بارش برستی ہے, رحمت اترتی ہے اللہ کی عجیب. جیسے ہم اندر قبر میں پہنچے دل پھڑکنے لگے, ہلنے لگے, اور ایسا لگ رہا ہے کہ انوار انوار نور نور ہے یہاں پر. وہاں بیٹھے سب ساتھی لوگ رو رہے تھے, اور بہت ہی روتے روتے دعائیں کی, بخاری شریف کی حدیث پڑھی, اور پوری امت کے لیے ازبکستان کے مسلمانوں کے لیے دعا کر کے 10-15 منٹ کا ہم کو موقع دیا گیا تھا وہاں کے جن کے پاس چابی رہتی ہے ان کی طرف سے کہ آپ کو 10-12 منٹ میں باہر نکل کے آ جانا, دل لاک ہو جاتا ہے, وہ کسی کو اندر جانے نہیں دیتے. لیکن یہ بھی اللہ کا فضل و کرم تھا, اللہ کے نیک بندوں کی برکت تھی, اور حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی طرف سے ہماری مہمانی تھی کہ دروازہ کھل گیا اور ہم لوگ نیچے قبر کے اندر جا سکے, بالکل ان کی اصلی قبر کے اوپر. اور پھر ہم باہر نکلے, اور باہر نکل کر کے پھر قریب کے اندر جو مسجد ہے وہاں پر ہم لوگوں نے نماز ادا کی. پھر اس شہر کے اندر سمرقند میں اور بھی بہت سارے اللہ کے نیک بندے اولیاء, اللہ آرام فرما رہے, اس کے اندر ایک دوسرے بہت بڑے حدیث کے امام جو حضرت امام بخاری ہی کے زمانے میں تھے, جن کی حدیث کی کتاب آج بھی دنیا میں پڑھی پڑھائی جاتی ہے, دارمی, امام دارمی رحمت اللہ علیہ, اور انہوں نے جو حدیث کی کتاب لکھی ہے اس کا نام ہے مسند دارمی, سنن دارمی. ان کے مزار پر بھی گئے, امام ابو حفص کبیر رحمت اللہ علیہ کے مزار کے اوپر بھی گئے, اور اسی سمرقند کے اندر تیمور لنگ کی بھی قبر ہے. یہ تیمور لنگ ہندوستان بھی آئے تھے اور یہاں پر بھی اس ملک کو بھی انہوں نے فتح کیا تھا, اور یہاں پر جو مغلوں کی حکومت آئی یہ تیمور لنگ کی برکت سے آئی, اور وہی تیمور لنگ نے دنیا کا سب سے پہلا ایک آڈیٹوریم بنایا تھا جس کو رصد گاہ کہتے ہیں, کہ یہ جو آسمان کے اوپر یہ ستارے ہیں, سورج ہے, چاند ہے, ان کی جو چال ہے, ان کے جو ساری حرکتیں ہیں, اس کی جو اسٹڈی ہوتی ہے, اس کا ریسرچ سینٹر, جیسا کہ آج امریکہ میں سب سے بڑا ناسا کہلاتا ہے, جو آسمان کی ان تمام چیزوں کے اوپر یہ لوگ نظر رکھتے ہیں, تاروں, ستاروں, سورج, چاند کے اوپر, اور اس کے اوپر وہ ریسرچ کرتے ہیں. تو یہ سب سے پہلا ستارے اور تاروں کا ریسرچ کرنے کے لیے جو بنوایا تھا وہ تیمور لنگ نے سمرقند شہر کے اندر بنوایا تھا. وہ بھی وہاں اس کے بھنڈارات آج تک موجود ہیں, اور اس کی بیوی کے, بچوں کی, سب کے خبریں وہیں پر ہیں, اور حضرت قسم بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک بھی سمرقند شہر کے اندر ہے. اللہ تعالیٰ کے کرم سے ان تمام کی زیارت ہم نے بدھ کے دن کی. اسی شہر میں ایک بہت بڑے اللہ کے ولی نقشبندیہ سلسلے کے بزرگ حضرت خواجہ عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ علیہ کی قبر ہے. ان کے نام بھی آپ فضائل اعمال کی تعلیم میں کبھی کبھی سن لیتے ہوں گے. ان کے حالات میں ایک عجیب قصہ لکھا ہے. بہت مالدار تھے, اللہ کے ولی تھے لیکن بہت مالدار تھے. تو مولانا جامی, وہ بھی بڑے بزرگ, وہ ان کے پاس بیعت ہونے کے لیے آئے. تو بیعت ہونے کے لیے آئے تو عجیب منظر دیکھا کہ ان کے یہاں جو اونٹ, گائے, بکریاں جو باندھے جاتے تھے, تو اونٹ اور بکریوں کو باندھنے کے لیے لوہے کی کھیل لگائی جاتی, کڑے بنائے جاتے, اس کے ساتھ رسی باندھی جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کی عجیب قدرت کہ مولانا جامی رحمت اللہ علیہ جب خواجہ عبید اللہ احرار کی خانقاہ میں بیعت ہونے کے لیے پہنچے تو دیکھا کہ جانور کو جو باندھا گیا ہے تو وہ سونے اور چاندی کے کھیلوں کے ساتھ باندھا گیا ہے. اتنا سونا اور چاندی ان کے آتا. تو مولانا جامی تو دیکھ کر کے دنگ رہ گئے, ارے یہ کیسے اللہ کے ولی ہے, اتنا سونا اتنا چاندی کہ جانور کو باندھنے کے لیے جو کھیل چاہیے وہ بھی سونے اور چاندی کے ہیں. تو حضرت خواجہ عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا, جامی صاحب ہم نے سونے اور چاندی کو اس کی صحیح جگہ پر رکھا ہے, یہ دل میں بسانے کی چیز نہیں ہے, یہ کپاٹ اور تجوریوں میں رکھنے کی چیز نہیں ہے, اس کو جہاں رکھنا چاہیے وہی ہم نے رکھا ہے. یہ اللہ والوں کا حال ہوتا ہے کہ رہے دنیا میں اور نہ لگے پانی, رہے دنیا میں اور دنیا سے بے خبر رہے. وہ خواجہ عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ, آپ کا مدرسہ, آپ کی مزار مبارک, ان سب کی جو ہے وہاں پر زیارت ہوئی. اس ازبکستان شہر کے اندر جیہون ندی ہے. یہ ترمی شہر پورا اس جیہون ندی کے کنارے پر آتا ہے. چار ندی دنیا میں ایسی ہے جس ندی کے لیے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ چار ندیاں جنت کی ندی ہے. حدیث میں ہے, ایک ہے دجلہ, دوسری ہے فرات, یہ عراق میں ہے, بغداد میں ہے, تیسری ہے جیہون اور چوتھی ہے سیہون. یہ جیہون ندی جو چار جنتی ندیاں کہلاتی ہے, خود حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, وہ اس ترمی شہر کے قریب ازبکستان کے اندر بہتی ہے. اللہ کے فضل و کرم سے اس ندی کی, اس کے پانی کی بھی زیارت نصیب ہوئی جو چار جنتی مبارک ندیوں میں سے کہی جاتی ہے. یہ پورا بدھ کا دن ہمارا سمرقند شہر میں گزرا. رات کو کافی دیر ہوئی, تقریباً 12:15 بجے سمرقند سے تاشکند جانے کی فلائٹ تھی, 11 بجے کی فلائٹ تھی, لیکن وہ اتنی لیٹ آئی کہ 12:15 بج گئے. और हम लोग रात तकरीबन 1:30 बजे ताशकंद पहुंचे अपनी होटल के ऊपर जुमेरात की रात में, और जाकर के पूरे दिन की मुख्तलिफ ज़ियारतों के किए हुए थके चूरे के किसी के अंदर बात करने की भी हिम्मत नहीं, रात को 1:30 बजे होटल पर पहुंचे। और फजर में जुमेरात के दिन सुबह उठ करके फिर दूर एक और ज़ियारत के लिए हमको जाना था। 1:30 बज चुका, सब हजरात अपने अपने रूमों के अंदर चले गए, दो दो के रूम थे, तो एक रूम में मैं और हजरत मुफ्ती साहब दामत बरकात का रूम ला लिया। इंशाल्लाह बहुत मुख्तसर वक्त में बाकी निपटा देते हैं। मुफ्ती तारिक साहब मदरसे लोगों ने ऐलान भी कर दिया है कि पूरी तफसीली कारगुजारी की सीढ़ी बाहर है, वो आप उसको सुन लें। अजान भी हो चुकी है, अपने बात को समेट लेता हूँ। बहरहाल तो बुध के दिन रात को हम लोग काफी देर से ताशकंद शहर पहुंच गए। फिर जुमेरात की सुबह के अंदर एक बिल्कुल दूसरे अलग थलग इलाके का सफर था, और वो था फरगाना और मरगिनान का इलाका। आप में से जो हजरात कुछ हमारे मदरसों के निसाब और कोर्स को जानते समझते हैं, तो हमारे यहाँ एक अहम किताब पढ़ाई जाती है जिसको हिदाया कहते हैं। ये किताब 4 हिस्से में लिखी गई है और मसले मसाइल के अंदर ऑथर किताब है, यानी सबसे बुनियादी और अहम किताब है जिसमें मसाइल है, मसलों की दलीलें हैं, और उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन भी है। और वो किताब कोर्टों के अंदर भी जज लोग दलील के तौर पर उस किताब को देखते हैं। ये हिदाया किताब जहां लिखी गई वो इलाका भी आज के उज़्बेकिस्तान के अंदर आता है, वो है मरगिनान शहर। उस मरगिनान के करीब में राशिदान नामी एक गांव है, वहां उस हिदाया किताब के लिखने वाले इमाम बुरहानुद्दीन मरगिनानी रहमतुल्लाह अलैह पैदा हुए। वो बिल्कुल अलग थलग इलाका 450 किलोमीटर का पूरे पहाड़ी इलाके का सफर करके अल्हम्दुलिल्लाह वहां पहुंचे। उनकी कब्र मुबारक तो समरकंद में है, लेकिन उन्होंने जहां बैठ के हिदाया लिखी वो जगह बड़ी अजीब जगह है। उनके हालात में लिखा है कि لیکن چھوٹا سا کمرہ تھا, اس کمرے کے اندر بیٹھ کر کے 13 سال تک محنت کر کے انہوں نے مسئلے مسائل کی کتاب ہدایہ لکھی ہے, 13 سال کی محنت سے. اور عجیب بات بتلاؤں کہ 13 سال تک مسلسل روزے کی حالت میں رہے, صرف 5 دن جو روزے نہیں رکھ سکتے سال میں وہ نہیں رکھے, باقی پورا سال 13 برس تک مسلسل روزے کی حالت میں رہے اور اس چھوٹے سے روم میں بیٹھ کر کے پوری کتاب انہوں نے لکھی. اور عجیب بات یہ تھی کہ 13 سال کے روزے کسی کو بتلائے نہیں کہ میں 13 سال تک روزے میں ہوں. ان کے چھوٹے سے روم کے 2 دروازے تھے, گھر سے کھانا پکتا اور پک کے تیار ہو کے کوئی خادم لے کر کے آتا, ایک دروازہ جو گھر کی طرف پڑتا ہے وہاں سے وہ خادم آ کر کے کھانا رکھ دیتا. اور حضرت امام برہان الدین مرغنانی رحمت اللہ علیہ نے ایک فقیر غریب آدمی کو کہہ رکھا تھا کہ تجھے روزانہ اتنے بجے آ جانے کا, وہ جو دوسرا دروازہ تھا وہاں سے وہ فقیر آتا اور وہ کھانے کا کلچا اٹھا کے لے کر کے چلا جاتا. کتنا اخلاص ہوگا کہ 13 برس تک روزے رکھے لیکن کسی کو بتلایا نہیں کہ میں نے 13 برس تک روزے رکھے. اور صدقہ بھی کیسا, گھر سے کھانا آتا چپ چاپ رکھ دیتے, گھر والے یہ سمجھتے کہ یہ کھانا کھا چکے, حالانکہ وہ پورا کنچا بھرا ہوا غریب کو صدقہ دے دیتے تھے. اس طرح 13 سال تک محنت کر کے انہوں نے یہ ہدایہ کتاب لکھی. جس جگہ کے اوپر بیٹھ کے وہ کتاب لکھی وہ روم آج تک موجود ہے. اس روم میں ہم کو اللہ تعالیٰ نے حاضری کا موقع عطا فرمایا, وہاں بیٹھ کر کے دعائیں کی, اللہ کا ذکر کیا, اور پھر جمعرات کی شام کو دوبارہ تاشکند شہر پہنچ گئے. چونکہ وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا قرآن مجید دیکھنا تھا, تو جمعرات کے دن شام کو الحمدللہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا قرآن مجید دیکھا. اور پورا دن سفر اور مشغولیت کی وجہ سے کھانا کھانے کا موقع نہیں ملا تھا, تو شام کو عصر کی نماز پڑھ کے ہم لوگ دوپہر کا کھانا کھانے کے لیے پہنچے. اس دن کے کھانے کی ایک عجیب بات آپ کو بتلا دوں کہ ہم لوگ کتابوں میں پڑھتے پڑھاتے چلے آئے کہ گھوڑے کا گوشت کھانا حلال ہے, جائز ہے, لیکن زندگی کے اندر کبھی نہ دیکھا تھا نہ کبھی کھایا تھا. البتہ سنا تھا کہ رشیا کے ملکوں کے اندر گھوڑے کا گوشت مل جاتا ہے. جب اس جگہ پر ہم کھانے کے لیے پہنچے تو ہمارے سفر کے جو وہاں کے ذمہ دار تھے انہوں نے ہمارے ایک انگلینڈ کے لیسٹر کے سفر کے ساتھی بھائی حاجی عابد ڈنگمار صاحب کو بتایا کہ یہاں گھوڑے کا گوشت بھی ہے, کہ کھاؤ گے آپ لوگ؟ تو میں نے جا کر کے, سب لوگ دسترخوان پر بیٹھ چکے تھے, میں نے جا کر کے دھیرے سے کان میں حضرت مفتی احمد صاحب دامت برکاتہ ان سے کہا, حضرت یہاں گھوڑے کا گوشت ہے, آپ کی اجازت ہو تو میں ایک ڈش منگواؤں کم سے کم. حضرت نے کہا ضرور حلال ہے منگواؤ. تو میں نے آرڈر دیا کہ بھائی گھوڑے کا بھی ایک پلیٹ گوشت لایا جائے. تو جب وہ گوشت آیا تو دوسرے بزرگانے دن کہنے لگے کہ بھائی کھائے نہیں کھائے. میں نے کہا حضرت کی اجازت سے میں نے منگوایا, ایسے نہیں منگوایا. پھر حضرت نے بات سنائی کہ دیکھو بوا, حضرت شیخ زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ نے آپ لکھی میں بھی لکھا ہے. پھر سب حضرات نے بیٹھ کر کے اس کو کھایا. وہ زندگی میں پہلا موقع تھا گھوڑے کا حلال گوشت کھانے کا. اور اس کے بعد پھر جو ہے ایک قافلے کی دلی کی طرف روانگی تھی, اس لیے وہ حضرات ایئرپورٹ جانے کے لیے نکلے اور ہم نے جمعرات کے بعد والی رات تاشکند شہر میں گزاری اور جمعہ کی نماز بھی تاشکند شہر میں پڑھی اور پھر وہاں سے انگلینڈ کے لیے روانگی ہوئی. میرے بزرگوں, اس پورے سفر کے درمیان ایک بات جو دل کو ستاتی رہی وہ یہ رہی کہ 99% مسلمانوں کا ملک ہے, اور جس ملک سے پوری دنیا کو قرآن کے بعد دوسرے نمبر کی مبارک کتاب بخاری شریف نصیب ہوئی, ترمذی شریف نصیب ہوئی, جہاں سے حدیث کا اتنا بڑا علم ملا, آج اس ملک کے اندر حال یہ ہے کہ اسلام اجنبی اور پرایا بنا ہوا ہے. उस मुल्क में मैं एक दर्द भरी बात सुनाना आपको भूल गया। एक ताशकंद शहर की इस होटल में हम खाना खाने गए थे तो वहां लोगों ने हमको पूछा आप लोग क्यों आए। हमने कहा इन बुजुर्गों ने दीन की जियारत के लिए। कहा आज आपका कहां का प्रोग्राम है। मैंने कहा तिरमिस जाना है। तो कहा क्यों आप लोग तिरमिस जा रहे हैं। जितने लोग टूर करने के लिए आते वो तो ताशकंद बुखारा समरकंद के गार्डनों में घूमने आते हैं, यहाँ के फल फ्रूट खाने आते हैं, अय्याशी करने आते हैं, शराब पीने आते हैं, नाचने कूदने आते हैं, जिना करने के लिए आते हैं, तुम लोग तिरमिस क्यों जा रहे हैं। तो मैंने इनको बताया कि इमाम तिरमिजी रहमतुल्लाह अलैह यहाँ पर आराम फरमा रहे। तो पूछने लगे वो कौन इमाम तिरमिजी। जब उसने ये सवाल किया तो दिल हमारा हिल गया कि अल्लाह जिस मुल्क में इमाम तिर्मिजी पैदा हुए और उन्होंने हदीस पाक की इतनी बड़ी किताब लिखी आज उस मुल्क में इमाम तिर्मिजी को जानने वाले भी नहीं है कि इतने बड़े आलिम इस मुल्क में। और उस मुल्क के लोग जब हमको पूछते आप कहां से आए तो हम उनको कहते इंडिया से। तो हरेक की जुबान से औरत हो मर्द हो जवान हो बूढ़ा हो बच्चा हो कोई भी हो जब इंडिया का नाम सुनते तो फौरन वो हमको ये सवाल करते कि शाहरुख खान और राज कपूर कैसे हैं। मेरे दीनी भाइयों जिस मुल्क के लोगों को इमाम तिर्मिजी की पहचान नहीं वो लोग ये पूछते हैं कि शाहरुख खान और राज कपूर कैसे हैं। अल्लाह ताला ऐसे बुरे दिन कभी हमारे मुल्क में न लाए। इसलिए ये तीनों मुबारक मेहनत मदरसे और मकतब दावत और तबलीग खानकाह और अल्लाह के नेक बंदों के साथ ताल्लुक ये तीनों मुबारक मेहनतें इस वक्त बहुत जरूरी बहुत जरूरी बहुत जरूरी। पूरी दुनिया में घूम फिर करके आज तक जो देखा वो यही देखा हमारे हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान के लोग दुनिया में जहां कहीं है माशाल्लाह पूरे दीनी अंदाज के मदरसे मकतब है खानका है बुजुर्गों के साथ ताल्लुक है दावत की मुबारक मेहनत है। और जहां ये तीन मेहनत है अल्हम्दुलिल्लाह ईमान और इस्लाम मुकम्मल मौजूद है। और जहां ये नहीं वहां ईमान और इस्लाम बड़ा खतरे के अंदर नजर आता है। इसीलिए बहुत जरूरत है हम इन तीनों मुबारक मेहनत की कदर करें। मदरसे मकतब भी हमारे सलामत रहे दावत की मुबारक मेहनत भी अल्लाह के नेक बंदों के साथ ताल्लुक भी खानकाही निजाम भी इंशाल्लाह इसकी बरकत से अल्लाह ताला दीन को सलामत और बाकी रखेंगे। वरना इन बुजुर्गों के मजारात की जब बातें मैंने की तो वहां लोगों ने बतलाया और बाकायदा किताबें लिखी हुई 20-25 साल पहले गुज़िश्ता साल जो हमारे यहाँ पीर ज़ुल्फ़िकार साहब नक्शबंदी दामत बरकात हम तशरीफ लाए थे तो लोगों ने हमको बताया कि यहाँ पीर साहब आए थे इन्होंने मुराकबा किया था यहाँ मुराकबा किया था यहाँ मुराकबा। आज उन तमाम जगहों के ऊपर कोई दीनी बात बाकी नहीं रही सब खत्म। अल्लाह ताला से दुआएं भी हम करें उन मुल्कों के लिए और पूरे आलम के मुसलमानों के वास्ते। अल्लाह जहां कहीं भी कलमा पढ़ने वाले हमारे भाई हैं अल्लाह हर जगह ईमान इस्लाम की बहारें चला दे हिदायत की हवाओं को चला दे दीन और ईमान को अल्लाह ताला जिंदा फरमा दे। और अल्लाह ताला हमारे मुल्कों में दीन की जितनी मेहनतें हैं अल्लाह उसको कयामत तक शादाब और आबाद और बाकी रखे। الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى اللهم اغفر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم تجاوز عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اصلح شأن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اے اللہ ہماری نسلوں کی ایمان کی حفاظت فرما لے اے اللہ
جتنی بھی دین کی محنتیں ہو رہی ہے ان تمام کو قبول فرما لے, دین کی محنتوں کی اور کرنے والوں کی حفاظت فرما لے, تمام مدارس کو, مساجد کو, مکاتب کو, خانقاہوں کو, مراکز کو اللہ آباد شاداب فرما دے, تا قیامت اس کے فیوز اور برکات کو عام اور تام فرما دے. اے اللہ, پورے عالم کے اندر جہاں کہیں بھی ہمارے کلمہ پڑھنے والے یا اپنے آپ کو مسلمان سمجھنے والے ہمارے بھائی رہتے ہیں, اے اللہ ہر جگہ کے اوپر ایمان اسلام کی ہواؤں کو چلا دے, ہدایت کی ہواؤں کو چلا دے. اے اللہ ہر جگہ مسجد, مدرسہ, مکتب, خانقاہ, مرکز قائم فرما دے, ہر قسم کی رکاوٹوں کو, پابندیوں کو دور فرما دے. اے اللہ وہاں جو حکومتیں ہیں ان حکومت کے ذمہ داروں کو یہ توفیق عطا فرما کہ وہ پابندیاں ختم کر دے اور وہاں پر اللہ مدرسے آباد ہو جائے. اے اللہ تیرے برگزیدہ بندے حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ, امام ترمذی رحمت اللہ علیہ, جن کی برکت سے آج پوری دنیا میں حدیث پاک کے علوم پھیلے ہوئے ہیں, اے اللہ ان کے شہروں میں دوبارہ حدیث پاک کی تعلیم کے مراکز قائم فرما دے, مدرسوں کو آباد فرما دے, قال اللہ اور قال رسول کی فضاؤں صداؤں کو وہاں کی فضا میں اے اللہ گونجتی کر دے. اے اللہ ان ملکوں کے اور پورے عالم کے تمام ہمارے بھائیوں کو کامل مکمل مسلمان بنا دے. اے اللہ ارتداد کی لہروں کو ختم فرما دے. اے اللہ جو ہمارے بھائی بہن مرتد ہو گئے انہیں دوبارہ مسلمان بنا دے. اے اللہ ہر قسم کے دشمنوں کی, ہر قسم کی سازشوں سے دین کے تمام کاموں کی اور کام کرنے والوں کی حفاظت فرما. اے اللہ بہت نازک دور سے ہم گزر رہے ہیں, اے اللہ بہت کمزور زمانے سے گزر رہے ہیں. تیرے پیارے نبی نے بتلایا تھا, اے اللہ ایک وقت آئے گا صبح میں ایمان والا شام کو کافر بن جائے گا, شام کو ایمان والا صبح کو کافر بن جائے گا. اے اللہ, اے ہمارے اللہ, ہماری اولاد اور نسلوں کی ایمان اور دین کی حفاظت فرما, ہمارے گھروں کے ماحول کی حفاظت فرما, ارتداد عملی اور ارتداد عقیدے سے حفاظت فرما لے ہم کو, ہماری اولاد اور ہماری نسلوں کو, تا قیامت تیرے دین کے لیے قبول فرما لے. اے اللہ تو کسی کا محتاج نہیں ہے, کسی کا محتاج نہیں ہے, تو بڑا بے نیاز ہے, تیری شان بڑی بے نیاز ہے, تیری ذات بہت بڑی بے نیاز ہے. اے اللہ تو نے خود فرما دیا, وَإِن تَتَوَلَّوْ يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ. اے اللہ اگر تم منہ پھراؤ گے, تو نے خود فرمایا تو میں دوسروں کو کھڑا کر دوں گا. اے اللہ ہمیں محروم نہ فرما, ہمیں محروم نہ فرما, ہمیں محروم نہ فرما, ہماری نسلوں کو محروم نہ فرما. اے اللہ ہماری صلاحیتوں کو, ہماری زندگیوں کو, ہمارے اوقات کو, ہمارے مال کو, ہماری جانوں کو, اے اللہ تیرے دین کو چمکانے کے لیے قبول فرما لے. احیاء دین کے لیے, اشاعت دین کے لیے, حفاظت دین کے لیے, احیاء سنت کے لیے قبول فرما. تیرے دین کا کام کرتے کرتے دنیا سے جانا نصیب فرما. ہماری عمر میں, علم میں, عزت میں برکت عطا فرما. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھلائیاں مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما. جن شرور سے پناہ چاہی, اے اللہ ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی سیدنا مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین. سبحان ربک رب العزت
عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. پر لکھا جاتا تھا, کپڑے پر لکھا جاتا تھا, اور کبھی کاغذ مل گیا تو اس کے اوپر بھی لکھا جاتا تھا. اس طرح الگ الگ آیتیں, سورتیں قرآن مجید کی لکھی جاتی تھی, اور زیادہ تو صحابہ اس کو یاد کرتے تھے قرآن کو, اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی قرآن مجید کو یاد کرتے تھے. اور آپ کو یاد کرنے کی زیادہ تکلیف نہیں ہوتی تھی, اس لیے کہ اللہ کا وعدہ تھا کہ ہم آپ کے سینے میں, آپ کے دل مبارک میں قرآن مجید کو یاد کرا دیں گے. پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن کی آیت جبرائیل امین لے کے آتے تھے تو جلدی جلدی یاد کرنے کی تکلیف لیتے تھے, حضور کو ڈبل تکلیف ہوتی تھی. جبرائیل امین سے قرآن سننا اور پھر اس قرآن مجید کو یاد کرنا بہت تکلیف ہوتی تھی, تو اللہ سبحانہ وتعالی نے آسانی فرما دی. لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآنہ فإذا قرأناه فاتبع قرآنہ. کہ جب قرآن اللہ کے یہاں سے آئے تو آپ تکلیف مت لو کہ ساتھ میں آپ پڑھے, اللہ تعالیٰ قرآن کو آپ کے دل میں جمع دیں گے. اور اللہ نے جمع دیا قرآن کو حضور کے دل میں. پھر جو قرآن صحابہ نے حضور کی زبان مبارک سے سنا تو ماشاءاللہ صحابہ کو بھی یاد ہو جاتا تھا. اور اس زمانے میں عرب لوگوں کے حافظے, یادداشت, یاد کرنے کی شکتی, میموری پاور بہت مضبوط ہوتا تھا. اتنا مضبوط ہوتا تھا کہ اپنے اونٹوں کے خاندان کو بھی وہ یاد رکھتے تھے کہ میرا یہ اونٹ ہے, کس کا بچہ, اس کے ابا کون, اس کے دادا کون, اس کے پر دادا کون. اپنے اونٹ کے خاندان کو بھی وہ یاد رکھتے تھے, ایسا اللہ نے ان کو یادداشت اور حافظہ عطا فرمایا تھا. بخاری شریف میں ایک عجیب قصہ آیا ہے عربوں کی یادداشت کا. ایک صحابی ہے حضرت وحشی ابن حرب رضی اللہ تعالی عنہ, جن کے ہاتھ سے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے تھے احد کی لڑائی کے موقع پر. حضرت حمزہ کے قاتل یہ وحشی ہے, اس وقت مسلمان نہیں تھے, بعد میں ایمان لائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت سے وہ مدینہ سے ہجرت کر کے ملک شام چلے گئے, سیریا چلے گئے, وہیں انہوں نے زندگی گزاری. تو ایک دوسرے شخص حضرت عبید اللہ ابن عدی ابن خیار, وہ بڑے زمانے کے بعد ان کی ملاقات کے لیے گئے حضرت وحشی کی. تو یہ عبید اللہ ابن عدی ابن خیار نے برسوں کے برس کے بعد حضرت وحشی کی ملاقات کی. حضرت وحشی کبھی ان سے ملے نہیں تھے, جان پہچان بھی نہیں تھی. تو یہ حضرت عبید اللہ ابن عدی نے حضرت وحشی کو پوچھا کہ وحشی مجھے پہچانتے ہو, میں کون ہوں؟ کہا نہیں, میں تم کو نہیں پہچانتا, تم کون ہو, کس کے بیٹے ہو, کہاں رہتے ہو, میں نہیں جانتا. اتنا جانتا ہوں, عجیب بات وہ سناتا ہوں کہ ایک مرتبہ مدینہ منورہ میں ایسا ہوا, مکہ مکرمہ میں کسی کے یہاں غلام تھا, تو عدی ابن خیار کے یہاں لڑکا پیدا ہوا. تو وہ چھوٹا سا جو بچہ پیدا ہوا تھا, اس بچے کو دودھ پلانے کے واسطے کسی عورت کے پاس بھیجا گیا. عرب میں بہت رواج تھا, ماں کے علاوہ دوسری عورت کے پاس دودھ پلانے کے لیے بھیج دیتے تھے. کہ وہ چھوٹا سا بچہ पूरा उसको कपड़े में लपेट दिया था, कहीं से दिखता नहीं था, सिर्फ उस बच्चे के पैर थोड़े से खुले हुए थे, और वो बच्चा दूध पिलाने वाली औरत को देने के लिए भेजा। तो मैंने एक नजर से उस बच्चे के पैर देखे थे, वो जो इतने साल पहले मैंने उस बच्चे के पैर देखे थे, छोटे बच्चे के, दूध पीते बच्चे के, का वो बच्चे के पैर और तुम्हारे पैर बिल्कुल सेम सेम और एक जैसे है। तो उस पर उबैदुल्लाह इब्ने अदी बिन खियार ने कहा, वाह सुभान अल्लाह, अल्लाह ने कैसा अफजा आपको अता फरमाया, जिस बच्चे को आपने इतने सालों पहले कपड़े में लपेटा हुआ देखा था, सिर्फ उसके पैर आपने बाहर से देखे थे, वही बच्चा आज बड़े इंसान की शक्ल में आपके सामने बैठा है। मैं वही हूं। आप अंदाजा लगाओ कि अल्लाह ताला ने अरबों को कैसा हफ्जा अता फरमाया था। वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक जुबान से कुरान सुनते, हदीस पाक सुनते, फौरन उनको दिमाग में याद हो जाती थी। इसीलिए एक एक सहाबी से सैकड़ों सैकड़ों हदीसें किताबों में आती है। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हो, हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा, इनसे सैकड़ों हदीसें आज उम्मत को नसीब होगी। अब लिखने का तो कोई रिवाज नहीं था उस जमाने में। कुरान मजीद जो अलग अलग पत्थर पर, अलग अलग कागज पर, अलग हड्डी पर, पत्तों पर, चमड़े पर था, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से तशरीफ ले गए तो सहाबा को फिक्र हुआ कि कुरान को एक जगह लिखा हुआ भी जमा करते, सबको याद तो है माशाल्लाह, लेकिन लिखा हुआ कुरान एक जगह के ऊपर जमा नहीं है। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला उन्होंने जब वो अमीरुल मोमिनीन बने, खलीफा बने, तो उन्होंने फिक्र की, मेहनत की, कोशिश की। फिर हजरत उमर रजी अल्लाह तआला उन्हों के मुबारक जमाने में भी थोड़ी बहुत मेहनत हुई कुरान मजीद को एक जगह के ऊपर जमा कर दिया गया। और फिर हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला उन्हों का मुबारक जमाना आया। हजरत उमर के शहादत के बाद हजरत उस्मान खलीफा बने, तो उन्होंने कुरान मजीद के 7 नुस्खे तैयार करवाए, 7 कॉपियां तैयार कराई, चमड़े के ऊपर लिखवाया कुरान को एक साथ। और वो 7 कॉपी जो कुरान की हुई उसको दुनिया के अंदर अलग 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 जगह के ऊपर भेज दिया है। चूंकि दुनिया के अंदर दूर दूर तक इस्लामी हुकूमतें कायम हो चुकी थी, तो अलग अलग जगह एक एक कॉपी कुरान की भेज दी कि जिसको भी कुरान लिखना हो उसमें देख करके लिखे। इसीलिए हजरत उस्मान बन गया जामिउल उम्मती, उम्मत को एक कुरान के ऊपर जमा करने वाले, एक नुस्खे के ऊपर जमा करने वाले। ये जो हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला उन्होंने 7 कॉपियां बनवाई, उसमें एक कॉपी मदीने पाक में रखी, एक कॉपी उन्होंने कूफा भेजी, बसरा भेजी, ये सब इराक में, एक कॉपी यमन के अंदर भेजी, इस तरह अलग अलग बड़े बड़े इस्लामी शहरों में कॉपी भेजी। एक कॉपी जो अपने पास रखी थी उसके अंदर से वो कुरान मजीद को बैठ करके पढ़ा करते थे। जब दुश्मनों ने फितना उठाया اور اس فتنے کو اٹھانے والے شیعہ تھے, تو انہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر ڈالا. اور جب آپ کو شہید کیا تو آپ قرآن مجید کو بیٹھ کر کے پڑھ رہے تھے, اور قرآن کی آیت ہے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ, اللہ تعالیٰ ان دشمنوں کے لیے کافی ہو جائیں گے. اس آیت کے اوپر پہنچے اور دشمنوں نے حضرت عثمان پر حملہ کیا, حضرت عثمان کو شہید کیا, اور آپ کے خون مبارک کے قطرے اس قرآن مجید کے اوپر گرے. اور اسی آیت کے اوپر فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ, اللہ دشمنوں کو کافی ہے, اس آیت پر حضرت عثمان کے خون مبارک کا قطرہ اڑ کے گرا. وہ قرآن مجید جو حضرت عثمان نے تیار کرائے تھے اور جس کاپی کو لے کر کے آپ پڑھ رہے تھے اور جس کاپی کے اوپر آپ کے خون مبارک کا قطرہ اڑا اس آیت کے اوپر, وہ قرآن مجید آج تک استنبول کے اندر موجود ہے, ترکی کے اندر. وہاں ایک لائبریری ہے جس کا نام ہے کافی لائبریری, بہت بڑی وہ جو ہے میوزیم ہے وہاں کا, اور اس میوزیم کے اندر وہ قرآن مجید موجود ہے. الحمدللہ وہ قرآن مجید کو ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے دیکھا ہے. اور اس آیت کے اوپر فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ, دیکھو اللہ کی قدرت, اسی آیت کو پڑھتے پڑھتے شہید ہوئے اور اس آیت کے اوپر خون کا قطرہ لگا ہوا ہے اور وہ دبا خون کا آج تک جیسے کہ ویسا موجود ہے. ان سات کاپیوں میں کی ایک دوسری کاپی قرآن مجید کی جو خود حضرت عثمان نے تیار کرائی تھی, جو چمڑے کے اوپر لکھا ہوا ہے, وہ دوسری کاپی ازبکستان کی راجدھانی تاشکن شہر کے اندر موجود ہے. اور ہمارے اس سفر کے اندر الحمدللہ اس کاپی کو بھی اللہ تعالیٰ نے دیکھنے کی ہم کو سعادت عطا فرمائی. وہ کاپی پہلے ماسکو کے اندر تھی, پھر ماسکو سے وہ کاپی تاشکن آ گئے, اور تاشکن کے اندر ایک بہت بڑی عمارت ہے, اس عمارت کے اندر جتنی بڑی یہ شاید آپ کی یہ چڑگڑ مسجد ہے ایسی عمارت کا سینٹرل ہال ہے, اور اس ہال کے اندر بالکل بیچ کے اندر وہ قرآن مجید جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے تیار کرایا تھا وہ قرآن مجید رکھا ہوا ہے. اور اس میں ہر وقت دو تین ڈاکٹروں کی ڈیوٹی لگی رہتی ہے جو اس روم کے اندر ٹھنڈی اور گرمی کو میٹر سے ماپتے رہتے ہیں کہ یہ قرآن مجید چمڑے پر ہے وہ خراب نہ ہو جائے, پھٹ نہ جائے, اس کے لیے جتنی ڈگری کی ٹھنڈی ضرورت پڑتی وہ اس ڈگری کو 24 کلاک برابر تھرمومیٹر سے ماپتے رہتے. تو الحمدللہ اس سفر کے اندر وہ قرآن مجید بھی اللہ تعالیٰ نے دیکھنے کی ہم کو سعادت عطا کر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تیار کی ہوئی کاپی ہے. جس طرح قرآن مجید کے 7 کاپی حضرت عثمان نے اپنے زمانے میں تیار کرائی, حدیث پاک جو حضور باتیں فرماتے تھے صحابہ کرام اس کو بھی اپنے دماغ میں یاد کر لیتے تھے, اور کبھی کبھی اس حدیث کو لکھنے کی بھی کوشش کرتے تھے. ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا, بہت اچھی اچھی باتیں حضور نے اس میں نصیحت کی بیان فرمائی، آپ کی تو ہر بات اچھی تھی۔ تو یمن کے ایک بزرگ آئے ہوئے تھے جن کا نام ابو شاہ تھا، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو درخواست کی کہ حضور آپ نے بہت پیاری پیارے باتیں بیان فرمائی، ہم کو یاد رہے نہیں رہے، آپ یہ باتیں مجھ کو لکھوا کر کے دے دیجئے تاکہ یہ سب باتیں میں یمن لے جاؤں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ میں سے حکم دیا کہ میری یہ باتیں لکھ کر کے ابو شاہ کو دے دو، یہ لکھ کر کے یمن لے جائے۔ حضور نے وہ بات لکھوا دی۔ ایسے کبھی کبھی حدیث جو ہے حضور کے زمانے میں لکھی گئی، باقی حضور کے زمانے میں حدیث لکھی نہیں جاتی تھی، صاحب اپنے دماغ میں یاد رکھتے تھے۔ پھر صحابہ کرام کے بعد مبارک زمانہ آیا تابعین کا، تبع تابعین کا، تو صحابہ نے وہ حدیث تابعین کو سنائے، تابعین نے وہ حدیث تبع تابعین کو سنائے، اور اس زمانے کے اندر حدیث سننے کا اتنا شوق تھا لوگوں میں کہ وہ زمانے کے اندر لوگ دور دور کے سفر کرتے حدیث سننے کے واسطے۔ آج تو ہمارے لیے ماشاءاللہ بڑی آسانی ہے، ہر حدیث کو ہم بہت اطمینان سے اپنے گھر میں بیٹھ کر، مدرسے میں بیٹھ کر کے سن سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، پڑھا سکتے ہیں۔ وہ زمانے میں تو ایک حدیث سننے کے لیے ایک ایک مہینے کا سفر کرنا پڑتا تھا، اور ایک مہینے کا سفر کیسا، پیدل چل کر کے جاؤ، گھوڑے پر بیٹھ کے جاؤ، گدھے پر بیٹھ کے جاؤ، اونٹ پر بیٹھ کے جاؤ، کھچر پر بیٹھ کے جاؤ، کوئی ہائی وے نہیں، کوئی ہوٹل نہیں، کوئی ریسٹورنٹ نہیں، اپنے ساتھ روکھا سوکھا جو ملے وہ لے کر کے جاؤ، جنگلوں میں سفر کرو، دھوپ اور گرمی میں جاؤ، راستے بھی خطرے والے، ایک ایک حدیث کو سننے کے لیے اللہ کے نیک بندوں نے ایک ایک مہینے کے لمبے لمبے سفر کیے، تب جا کے یہ حدیث پاک ہم تک پہنچے۔ ایک زمانہ آیا صحابہ کرام کے مبارک زمانے کے بعد کہ جب خلیفہ بنے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ، تو انہوں نے سوچا کہ حدیث پاک کو جمع کروا لینا چاہیے، زمانہ گزر رہا ہے، صحابہ دنیا سے جا رہے ہیں، تو حضور کی حدیث مبارک کو جمع کرواؤ۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے محنت کر کے حدیثوں کو جمع کرنے کا حکم دیا، اور پوری اسلامی حکومت کے گورنروں کو آرڈر کر دیا کہ اپنے اپنے علماء کرام سے کہو کہ وہ حدیثوں کو لکھے، جمع کرے، اس لیے کہ صحابہ جا رہے ہیں، تابعین جا رہے ہیں، اور حدیث پاک کا ذخیرہ کہیں برباد نہ ہو جائے، اسی لیے جمع کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو اس دور کے علماء اور اللہ کے نیک بندوں نے حدیثوں کو لکھنے کا اور جمع کرنے کا کام شروع کیا ہے۔ پھر دھیرے دھیرے مبارک زمانہ آیا حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا۔ یہ جو ہم ہر سال آپ لوگ دیکھتے ہیں شعبان کے مہینے میں، رجب کے مہینے میں مسجدوں میں پوسٹر لگتے ہیں، بخاری شریف کا ختم ہو رہا ہے اور بخاری شریف کے ختم کی دعا ہوگی، تو یہ تو نام ہمارے درمیان ایسا فیمس ہو گیا، مشہور ہو گیا، ورنہ یہ نام اصل دوسرا ہے، الجامع الصحیح اس کتاب کا مبارک نام ہے۔ اور امام بخاری یہ بھی ایسے ہی نام مشہور ہو گیا، باقی ان کا مبارک نام حضرت امام محمد رحمت اللہ علیہ، ان کے ابا جان کا نام حضرت شیخ اسماعیل رحمت اللہ علیہ، لیکن آج ہم ان کو یاد کرتے امام بخاری کے نام سے. پھر یہ بھی یاد رکھنا کہ امام ہم سنتے ہیں تو یہ نہیں سمجھنا کہ کسی مسجد کے امام صاحب رہے ہوں گے. نہیں, امام کا مطلب ہوتا ہے بہت بڑے عالم, بہت بڑے علم کو جاننے والے. حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے متعلق ہے کہ 600,000 حدیث کے وہ حافظ تھے. 600,000 حدیث کے حافظ. کمپیوٹر کی سیڑھیاں فیل ہو جائے, ہارڈ ڈسک فیل ہو جائے, اللہ تعالیٰ نے ایسا غضب کا حافظہ ان کو عطا فرمایا تھا. یہ اللہ کی قدرت تھی کہ 600,000 حدیث ان کو ان کے دماغ کے اندر یاد تھی. اور وہ حدیث شریف سیکھنے کے لیے انہوں نے بہت سفر کیے, بچپن میں اپنی اماں جان اور اپنے بھائی جان کے ساتھ حج کرنے کے لیے گئے. جب حج کر کے فارغ ہوئے تو اپنی اماں اور اپنے بھائی جان کو کہنے لگے کہ تم اپنے وطن واپس جاؤ, میں تو مکہ مدینہ میں رہوں گا اور یہاں کے علماء سے حدیث شریف سیکھوں گا. بالکل بچپن کی عمر میں وہاں رہ پڑے. اور مکہ مدینہ کے اندر جتنے بڑے بڑے عالم اس زمانے میں تھے ان سے حدیثیں سیکھی. اور اس کے بعد مصر گئے, کوفہ گئے, بصرہ گئے, بغداد گئے, عراق گئے, جہاں جہاں پتا چلا کہ اللہ کا کوئی نیک بندہ ہے جس کے پاس حدیث ہے وہاں سفر کر کے گئے اور حدیث شریف کا علم حاصل کیا. آپ اندازہ لگاؤ کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے تقریباً 1,080 استادوں سے حدیث پاک کا علم حاصل کیا. آج ہم کو کوئی پوچھے آپ نے کتنے استاد سے پڑھا تو ہم کہتے ہیں کہ ہم نے علی پاک کی تختی ایک استاد سے, اما کا پارا دوسرے استاد سے, اور قرآن تیسرے استاد سے. تین استاد میں تو اپنا علم پورا ہو جاتا ہے. آپ اندازہ لگاؤ کہ 1,080 علماء کرام سے دور دور دنیا میں سفر کر کے حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے علم حاصل کیا. کہتے ہیں کہ جب یہ چھوٹے بچے تھے تو نابینا تھے, آنکھ نہیں تھی ان کی, اور یہ یتیم تھے. ان کے ابا جان بہت بچپن میں تھے, بہت پہلے انتقال کر گئے تھے. ان کی ماں نے ان کو محنت کر کے بڑا کیا. ان کی ماں روتی رہتی تھی اللہ کے سامنے, رات کو تہجد میں بہت روتی تھی, اے اللہ یہ میرا بیٹا محمد وہ اندھا ہے, نابینا ہے, اے اللہ تو میرے بیٹے کی آنکھ کو اچھا کر دے. بہت روتی تھی ان کی اماں جان. اللہ تعالی کے یہاں ان کی ماں کی دعا پسند آ گئی. ایک دن رات کو ان کی امی جان نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں دیکھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں بتلایا, اے بڑی بی, تو نے بہت گر گڑا کے اللہ کے سامنے آنسو بہائے, بہت روئی تو, اللہ تعالیٰ کو تیرا رونا اور گر گرانا اتنا پسند آیا کہ اللہ نے تیری دعا قبول کر لی اور اللہ تعالیٰ نے تیرے بیٹے کی آنکھوں کو اچھا کر دیا. رات کو خواب دیکھا, صبح میں اٹھے تو دیکھا کہ بیٹے محمد کی دونوں آنکھیں اچھی ہو چکی تھی دعا کی برکت سے. اور اتنی اچھی ہو گئی کہ حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے مدینہ پاک کے اندر رہ کر کے ایک کتاب لکھی تاریخ اور اتہاس کے اوپر. وہ کتاب آپ لکھتے تھے, وہ زمانے میں لائٹ نہیں تھی, چراغ جلتے تھے, لیکن آپ نے وہ پوری کتاب لکھی, لائٹ نہیں, چراغ نہیں, فانوس نہیں, چاند کی چاندنی میں بیٹھ کر کے آپ نے وہ پوری کتاب لکھی. اندازہ لگاؤ کہ ماں کی دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے آپ کی آنکھ کو کتنا روشن اور تیز کر دیا کہ چاندنی کے اندر بیٹھ کر کے چاندنی کی روشنی میں آپ نے اپنی پوری کتاب تاریخ کے اوپر لکھ ڈالی. یہ ان کی اماں جان کی دعا کی برکت تھی. آپ کی پیدائش شوال کے مہینے میں 194 ہجری کے اندر ہوئی. آج تو 1434 چل رہے. 194 ہجری کے اندر حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی پیدائش ہوئی. یہ بخارا جو ہے یہ ایک شہر کا نام ہے, اور ان کے مبارک زمانے میں وہ ایک پورا اسٹیٹ تھا بخارا, اور وہاں بہت بڑی حکومت تھی جو دور دور تک پھیلی ہوئی تھی, اور بخارا اس کی راجدھانی تھا, کیپیٹل تھا. اس شہر کے اندر حضرت امام محمد بن اسماعیل ابو عبداللہ بخاری رحمت اللہ علیہ کی پیدائش ہوئی. اور جس محلے میں آپ رہتے تھے, آپ کا خاندان رہتا تھا, جب ہم لوگ بخارا پہنچے تو الحمدللہ اسی محلے کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک رات قیام کرنے کا ہم کو موقع عطا فرمایا. وہی محلہ جہاں آپ کی مبارک پیدائش ہوئی. اتنے بڑے عالم دین, 600,000 حدیث جن کو یاد ہو, اس حدیث میں سے انہوں نے چن چن کر کے یہ بخاری شریف آپ نے تیار کی, جو بخاری شریف قرآن مجید کے بعد سب سے زیادہ صحیح اور سب سے زیادہ مبارک کتاب ہمارے یہاں سمجھی جاتی ہے. آپ کی عادت مبارک یہ تھی کہ جب آپ بخاری شریف لکھنے بیٹھتے تھے تو پہلے باقاعدہ غسل کرتے, ہر حدیث کو لکھتے وقت پہلے غسل کرتے, 2 رکعت نفل نماز پڑھتے, اللہ تعالی سے استخارہ کرتے, اور استخارہ کرنے کے بعد پھر حدیث پاک لکھتے. آپ اندازہ لگاؤ کہ اس بخاری شریف کے اندر تقریباً مقررات اور سب کو جمع کر کے 9,000 کے قریب حدیثیں ہیں. تو ہر حدیث کے لکھنے کے وقت پر غسل کرنا, ہر حدیث کے لکھنے کے وقت 2 رکعت نماز پڑھنا, پھر اللہ تعالیٰ سے استخارہ کرنا, تو اللہ تعالیٰ ان کی کتاب کو قیامت تک دنیا کے اندر باقی رکھتے ہیں. کتنی محنت کی ہوگی انہوں نے اتنی بڑی کتاب کو جمع کرنے اور لکھنے کے واسطے. چنانچہ ہم لوگ جو سفر کے اندر نکلے تو اس سال جمعہ کے دن عید کا دن تھا, تو سنیچر کے دن ہم لوگوں کا سفر الحمدللہ شروع ہوا. عید کے دوسرے ہی دن اور سورت ایئرپورٹ سے پہلے ہم لوگ دلی میں شام کی فلائٹ میں, عصر کی نماز یہیں سورت ایئرپورٹ کے اوپر پڑھی, اور مغرب کی نماز دلی ایئرپورٹ کے اوپر اتر کر کے پڑھی. اس سے آپ حضرات کو یہ میں بتلانا چاہتا ہوں کہ ایک مسلمان اگر نماز کی پابندی کرنا چاہے تو ایئرپورٹ اور ریلوے اسٹیشن کے اوپر بھی نماز کو پڑھ سکتا ہے, اور کوئی آپ کو روکنے والا نہیں, بلکہ آپ نماز پڑھیں ایئرپورٹ کے اوپر, ریلوے اسٹیشن کے اوپر, ٹرین کے اندر, ہوائی جہاز میں, تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کی عزت کو بڑھا دیں گے. لوگ دیکھتے کہ ماشاءاللہ یہ اپنے مذہب کے کتنے پابند ہیں, اپنے دین کے کتنے پابند ہیں, تو ان کے دلوں میں آپ کی عزت بڑھ جاتی ہے. ہوائی جہاز کے اندر بھی پیچھے کی طرف جگہ ہوتی ہے, آپ وہاں چلے جائیے, آپ جو اندر اسٹاف ہوتا ہے, ایئر ہوسٹس ہوتی ہے, کرو ہوتے ہیں, ان کو آپ ریکویسٹ کیجئے, درخواست کیجئے کہ ہمیں نماز پڑھنی ہے, تو آپ کو جگہ کر دیں گے. آپ وہاں کھڑے ہو کر کے اطمینان سے نماز پڑھ سکتے ہیں, اور آپ کھڑے ہو کر کے اطمینان سے نماز پڑھ لیجئے, آپ کی نماز ہو گئی اور بعد میں آپ کو نماز پڑھنے کی بھی ضرورت بعد میں قضا کرنے کی بھی رہتی نہیں ہے. اور سنت نفل نہیں پڑھ سکو سفر میں تو کوئی حرج نہیں, کم سے کم فرض نماز ہم پڑھ لیں. الحمدللہ ہم رات کو دلی پہنچے اور جہاں جا کر کے پورا قافلہ جمع ہو گیا. یہاں سے حضرت اقدس شیخ الحدیث مفتی احمد خان پوری صاحب دامن برکاتہم العالیہ اور ساتھ میں ہمارے جو اس پورے پروگرام کے لیے محنت کرنے والے دمن کے ہمارے بہت مخلص ہے جو ایک ٹور چلاتے اسکائی انٹرنیشنل ٹور اینڈ ٹراویل, حاجی ساجد میمن صاحب, وہ بھی ساتھ میں تھے اور ہم تین آدمی یہاں سے اور دلی پہنچنے کے بعد اور بھی اللہ کے نیک بندے پہنچے. حضرت مولانا ابراہیم پانڈور صاحب دامت برکاتہم العالیہ جو حضرت شیخ زکریہ صاحب کے خلیفہ ہے اور ہمارے حضرت اقدس مفتی محمود حسن گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے خادم خاص, اور ان کے ساتھ راجستھان کے مولانا محمود صاحب سکھروی دامت برکاتہم, اور بانڈی پورہ کشمیر کے حضرت مولانا رحمت اللہ صاحب دامت برکاتہم, وہ کئی بزرگوں کے خلیفہ ہیں, بہت سارے بزرگوں سے ان کو خلافت ملی ہے. ہمارے حضرت مفتی محمود صاحب کے بھی وہ خلیفہ ہے, پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی کے بھی وہ خلیفہ ہے, مولانا انور شاہ صاحب کشمیری کے بھی وہ خلیفہ ہے, کئی بزرگوں سے ان کو نسبت حاصل ہے, بڑے صاحب روحانیت بزرگ ہوا. یہ پورا قافلہ تیار ہوا اور رات کو دلی میں حاجی عبداللہ صاحب کے یہاں کھانا کھا کر کے ہم لوگ ایئرپورٹ پہنچے. چونکہ آج کل حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ ہر جگہ کے اوپر حلال کھانا ملنا مشکل ہوتا ہے, اس لیے میں نے پہلے سے تیاری کر کے بہت سارا کھانا فروزن کروا دیا تھا تاکہ وہاں پر ہم لوگوں کو سفر کے اندر کام آئے, وہ سب کے ساتھ میں لے لیا. اور پھر ہم رات پہنچے ایئرپورٹ پر اور 3 بجے کی فلائٹ تھی, اس لیے فجر کی نماز ہوائی جہاز کے اندر پڑھنے کا اتفاق ہوا ہے. اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ہوائی جہاز کے اندر دو 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 تین تین ساتھی نے, ایک مرتبہ دو ساتھی, ایک مرتبہ تین ساتھی, اس طریقے سے فجر کی نماز ہوائی جہاز میں جماعت سے پڑھی. اور صرف 3.5 گھنٹے کا فاصلہ ہے دلی سے تاشکند, یہ ازبکستان کی راجدھانی ہوتی ہے, وہاں 3.5 گھنٹے کے اندر الحمدللہ ہوائی جہاز خیریت سے پہنچ گئے. اب یہ اتوار کا دن تھا, سنیچر کو چلے, اتوار کو صبح صبح کے اندر ہم لوگ تاشکند پہنچ گئے. تاشکند کے اندر جانے کے بعد اندازہ ہوا کہ یہ ملک جس میں 99% مسلمان ہے, 99% مسلمان, 99% مسلمان, اور وہ بھی سب الحمدللہ ہمارے حنفی مسلک کے, لیکن وہاں اترنے کے بعد اور وہاں شہر میں نکلنے کے بعد اندازہ ہوا کہ لگتا ایسا تھا کہ ہم یوروپ کے کسی شہر کے اندر گھوم رہے ہو. دور دور بھی ہزاروں مسلمانوں کو دیکھنے کے بعد بھی مسلمان کے چہرے کے اوپر داڑھی دیکھنے کے لیے ہم ترستے رہتے تھے, داڑھی کہیں نظر نہیں آتی. بلکہ پتا چلا وہاں جانے کے بعد کہ 60 سال کی عمر سے پہلے یہاں کوئی داڑھی نہیں رکھ سکتا. جب آدمی کی عمر 60 سال کی ہو جاتی ہے اس کے بعد ان کو داڑھی رکھنے کی اجازت ہے, اس سے کم عمر کا اگر مسجد کا کوئی امام بھی ہے تو امام صاحب کو بھی داڑھی رکھنے کی اجازت نہیں ہے. آپ مسجد کے اندر جس امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھیں گے, مسجد کے باہر امام صاحب آپ کو ملیں گے, آپ پہچان نہیں سکیں گے کہ یہ وہی امام صاحب ہے. پینٹ ہوگی, ان شٹ ہوگا، چہرے پر داڑھی نہیں، سر پہ ٹوپی نہیں، مسجد میں مصلے پر آئیں گے تو وہ جو آپ نے مکہ شریف میں امام صاحب کا وہ عبایا دیکھا ہوگا، وہ جبہ اپنے اوپر ڈال لیں گے اور منبر کے اوپر ایک امامہ رکھا ہوتا ہے وہ سر پہ پہن لیں گے اور نماز پڑھا دیں گے. نماز ہو گئی، امامہ یہی رکھ دیا، جبہ یہی منبر پہ لٹکا دیا اور امام صاحب وہی شرٹ ان شرٹ کے اندر باہر نکل گئے. باہر نکل کے آپ پہچان نہیں سکتے، اچھا اسی امام صاحب کے پیچھے آپ نے نماز پڑھی. اللہ کا شکر ادا کرو، ہم لوگ جہاں رہتے ہیں جس ماحول میں ہیں اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان اور فضل و کرم ہے، بڑی اللہ کی مہربانی ہے ہم لوگوں کے اوپر. اتوار کا پورا دن ہم لوگ نے تاشکند شہر میں گزارا. حضرت قفال شاشی رحمت اللہ علیہ جو بہت بڑے ایک اللہ کے ولی اور بزرگ گزرے ہیں، ان کے مزار کے اوپر گئے، ان کی برکت سے اس پورے علاقے کے اندر اسلام پھیلا. میں آپ کو بتاؤں کہ ازبکستان کے اندر جو اسلام پہنچا وہ حضرت قسم ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برکت سے پہنچا. حضرت قسم یہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا زاد بھائی ہوتے ہیں، حضور کے سب کے چچا زاد بھائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر مبارک میں جب اتارا گیا انتقال کے بعد تو جو لوگ قبر میں اترے تھے ان اترنے والوں میں حضرت قسم ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، یہ بھی حضور کی قبر میں اترے تھے. بلکہ آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں جب ہم کسی کو دفن کرنے جاتے ہیں تو تین آدمی اندر اتریں گے، پہلے ایک نکل جائے گا، پھر دوسرا نکلے گا، اور جو آخر میں نکلے گا وہ پوری تیاری کر کے نکلے گا. تو کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک سے سب سے آخر میں جو باہر نکلے وہ یہ حضرت قسم ابن عباس ہے جو حضور کے سب کے چچا زاد بھائی. وہ اس زمانے میں کہاں عربستان، کہاں مدینہ، کہاں مکہ، آپ دنیا کے نقشے کو دیکھو تو ہزاروں کلومیٹر کا لمبا چوڑا سفر کر کے حضرت قسم ابن عباس محض اللہ کے دین کو پہنچانے کے لیے رشیا کے اس علاقے میں پہنچے، اور اس علاقے میں جا کر انہوں نے اللہ کا دین پہنچایا. اور دین پہنچاتے پہنچاتے اسی ملک کے اندر شہید ہوئے اور ان کی قبر اسی ملک کے اندر بن گئی. اور دوسرے ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے حضرت سعید ابن عثمان، یہ بھی وہ مبارک آدمی ہے کہ وہ بھی اللہ کے دین کو پہنچانے کے لیے اسی زمانے میں وہاں تشریف لے گئے، اور حضرت سعید ابن عثمان بھی اسی علاقے کے اندر دین پہنچاتے پہنچاتے وہیں آپ کا انتقال ہوا. یہ دو مبارک انسان ہیں، حضرت قسم ابن عباس،
حضرت سعید بن عثمان بن عفان، ان کی
برکت سے اس علاقے کے اندر اللہ کا دین پہنچا اور اسلام زندہ ہوا. تو ہم نے اتوار کا دن تاشکند شہر میں گزارا، پھر ہم شام کو ترمیز کے لیے نکلے. اب آپ کو بتلاؤں یہ ترمیز اور ترمیزی کیا چیز ہے، تو جیسے حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ بہت بڑے حدیث کے عالم اور امام، ایسے حضرت امام ترمیزی رحمت اللہ علیہ بھی بہت بڑے حدیث کے امام اور حدیث کے عالم ہے. یہ بالکل امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے زمانے کے اندر تھے. ان کا نام محمد تھا، ان کے ابا جان کا نام عیسیٰ تھا. عجیب نسبت، حضرت امام بخاری کا نام بھی محمد اور امام ترمذی رحمت اللہ علیہ کا نام بھی محمد. اور 209 ہجری میں آپ کی پیدائش ہوئی، چنانچہ ترمیز ایک بہت بڑا شہر ہے, اس کے قریب کے اندر بوغ نام کا ایک چھوٹا سا گاؤں ہے. اس چھوٹے سے گاؤں میں حضرت امام ترمذی رحمت اللہ علیہ کی پیدائش ہوئی. یہ حضرت امام ترمذی بھی تقریباً 5 لاکھ حدیث کے حافظ تھے, تقریباً 5 لاکھ حدیث کے, اور انہوں نے اپنی ان تمام کی حدیث میں سے ترمذی شریف نام کی کتاب لکھی, سنن ترمذی, جو بخاری شریف کے ساتھ اپنے سب مدرسوں میں پڑھی پڑھائی جاتی ہے. جب ایک لڑکا مدرسے میں داخل ہوتا ہے, 7, 8, 9 سال پڑھتا ہے, پھر آخری سال آتا ہے جس سال میں وہ عالم بنتا ہے, اس سال کے اندر جو کتاب اس کو پڑھائی جاتی ہے اس میں ایک بخاری شریف پڑھائی جاتی ہے اور دوسری ترمذی شریف پڑھائی جاتی ہے. اونچے درجے کی حدیث کی کتاب ہے. اس کتاب کو لکھنے والے, جمع کرنے والے یہ حضرت امام ترمذی رحمت اللہ علیہ. آپ فضائل اعمال کی تعلیم میں سنتے ہوں گے, بیان میں سنتے ہوں گے, ترمذی شریف میں یہ حدیث آئی ہے. یہ ترمذ ایک شہر کا نام ہے اور اس کے قریب کے اندر بوغ نام کا چھوٹا سا گاؤں ہے, وہیں حضرت امام محمد بن عیسیٰ جو امام ترمذی کہلاتے ہیں ان کی پیدائش ہوئی. انہوں نے بھی بہت محنت سے حدیث سیکھی اور اس کو کتاب کے اندر جمع فرما لی. ہم لوگ رات کو دیر سے ترمذ شہر کے اندر اترے, تاشکند سے ترمذ ہوائی جہاز سے گئے, تقریباً 1.5 گھنٹہ ہم کو ہوائی جہاز کے اندر لگا, اتنا دور وہ شہر ہے. ترمذ پہنچ کر کے ہم رات کو سو گئے. صبح کے اندر حضرت امام ترمذی رحمت اللہ علیہ کے مزار پر جانا تھا, جو بوغ نام کے چھوٹے سے گاؤں میں حضرت امام ترمذی رحمت اللہ علیہ بھی بہت بڑے اللہ کے نیک بندے اور اللہ کے برگزیدہ بندوں میں سے تھے. وہیں پر ایک دوسرے بزرگ کی بھی قبر ہے جو امام ترمذی ہی کے زمانے میں تھے, جن کو حکیم ترمذی کہا جاتا ہے. وہ بھی اس دور کے بڑے عالم تھے, ان کے مزار پر بھی حاضری ہوئی اور حضرت امام ترمذی رحمت اللہ علیہ کے مزار کے اوپر بھی حاضری ہوئی. یہ حکیم ترمذی جو ہے ان کی قبر کے اوپر آج تک ایک زندہ کرامت ہم کو دیکھنے کو ملی. آج تک ان کی عمر 115 یا 120 سال کی ہوئی تھی. ان کے متعلق لکھا ہے, ان کی قبر کے قریب میں ایک کھڈا ہے, بہت گہرا کھڈا, کتنا تقریباً یہ جو آپ کی چھت ہے مسجد کی, یہ چھت سے لے کر اتنے تک یعنی 35 سیڑھی اتر کے نیچے جانا پڑتا ہے اور وہ پورا کھڈا آپ اندازہ لگائیے کہ 1,200 سال ہو گئے لیکن آج تک وہ کھڈا جیسے کہ ویسا ہی ہے. 1,200 سال میں وہ کھڈا ختم نہیں ہوا, ورنہ کب سے وہ کھڈا مٹی سے بھر جا رہے. کہیں حکیم ترمذی رحمت اللہ علیہ اس کھڈے کے اندر نیچے اترتے اور وہاں جا کے تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کی عبادت کرتے, اللہ کا ذکر کرتے, دعائیں کرتے, تہجد پڑھتے, اللہ کے سامنے روتے, کا نیچے اس لیے چلے جاتے تاکہ کوئی لوگ آ کر کے ان کو ڈسٹرب نہیں کرے اور تنہائی میں بیٹھ کے اللہ تعالیٰ کا ذکر کر سکے. 57 سال, 50 اور 60, 57 سال تک اس کھڈے کے اندر بیٹھ کر کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی. کبھی ضرورت پڑتی تو اوپر آتے, کھا پی لیتے, استنجا کر لیتے, پھر اندر چلے جاتے. ایک مرتبہ رمضان میں عبادت کر رہے تھے اور قدرتی طور پر زمین کے اندر سے کھڈے میں پانی نکل آیا رمضان کے مبارک مہینے میں, تو بس اس وقت سے آج تک 1200 سال ہو گئے. ہر سال رمضان کے مہینے میں اس کھڈے کے اندر قدرتی طور پر پانی نکلتا ہے اور جب رمضان کا مہینہ چلا جاتا ہے تو دھیرے 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 کر کے چند دنوں کے اندر وہ پانی سوکھ جاتا ہے. چونکہ ہم تو عید کے 4th دن وہاں پہنچے, جمعہ کو عید ہوئی اور ہم لوگ الحمدللہ پیر کے دن وہاں پہنچ گئے تھے, اس لیے وہ پانی ہم کو بھی دیکھنے کو نصیب ہوا. کہ آج تک ان کی کرامت ہے کہ وہ کھڈا جیسے کہ ویسا, اور ہر سال رمضان میں پانی نکلتا ہے اور رمضان کے تھوڑے دنوں کے بعد وہ پانی سوکھ جاتا ہے, اور پھر وہاں سے آگے حضرت امام ترمذی رحمت اللہ علیہ کے مزار پر گئے, اور پیر کے دن یہ دو مبارک زیارتوں سے فارغ ہو کر کے ہم لوگ بخارا شہر جانے کے لیے روانہ ہوئے. لمبا چوڑا سفر تقریباً 650 کلومیٹر کا, اور وہ بھی ازبکستان کے ایک دم تھرڈ کلاس راستے, کچے راستے, اس سے بہتر ہے کہ راستے ہی نہیں ہو رہے, اور کوئی دوسری سروس نہیں تھی, نہ ٹرین کی سروس نہ فلائٹ کی سروس, اس لیے بائی روڈ سفر کرنا پڑا. آپ اندازہ لگائیے کہ رات کو تقریباً 11 بجے کے قریب ہم لوگ بخارا پہنچے, لمبا سفر کر کے. سارے بزرگ آنے دن تھک تھک کے چور ہو گئے اس دن سفر کر کے, لیکن راستے کے اندر جہاں کہیں ہم لوگ رکے, کہیں ظہر پڑھنے, کہیں عصر پڑھنے, کہیں مغرب پڑھنے. میرے بزرگوں, میں آپ کو دکھ کی بات بتاؤں, شہر تو شہر, چھوٹے چھوٹے گاؤں کے اندر بھی کسی جگہ پر بھی ایک چھوٹا سا مدرسہ اور مکتب قرآن مجید کی تعلیم کا نہیں ہے. پورے ملک کے اندر ایک مدرسہ نہیں, ایک مکتب نہیں قرآن مجید کی تعلیم کا. چھوٹے چھوٹے گاؤں میں ہم لوگ روکے زور پڑھنے کے لیے, ہم نے ان اماموں کی تشکیل کی, بھائی اپنے بچوں کو تو قرآن پڑھاؤ, اپنے محلے میں تو قرآن پڑھاؤ. تو وہ بیچارے تھوڑی دیر تک ہماری بات سنتے, پھر دھیرے سے جواب کے اندر کہتے, ہمارے ملک کی حکومت کا قانون ایسا سخت ہے, ہم لوگ بچوں کو قرآن کی تعلیم بھی نہیں دے سکتے. کہ میرے باپ عالم تھے, انہوں نے چپکے چپکے مجھے کچھ آیتیں سکھا دی تھی, اسی لیے میں امامت کراتا ہوں, باقی یہاں میں اب اپنے بچوں کو بھی قرآن نہیں پڑھا سکتا, ایسا ہمارے یہاں کا قانون ہے. رات کو کافی دیر ہوئی اور ہم لوگ الحمدللہ بخارا پہنچ گئے پیر کے دن, جا کر کے سو گئے. پتہ چلا کہ جہاں ہم لوگ رکے ہوئے ہیں الحمدللہ اس کے بالکل سامنے حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی مبارک مسجد ہے. تو رات ہی کو شوق ہو گیا کہ انشاءاللہ فجر کی نماز کو اسی مبارک مسجد میں پڑھیں گے, اور یہ وہ مبارک مسجد کہ جس میں بیٹھ کر کے حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے زندگی بھر لوگوں کو حدیث پاک پڑھائی. کہتے ہیں کہ 90,000 لوگوں کو حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے وہاں بیٹھ کر حدیث پڑھائی, 90,000 لوگوں کو. وہاں عظیم مسجد بنی ہوئی ہے, اتنی بڑی مسجد کہ 20,000-25,000 آدمی اس میں نماز پڑھ سکے, اتنی بڑی مسجد بنی ہوئی ہے. لیکن جب فجر کی نماز کے اندر آپ مجمعے کو دیکھو تو دل کو رونا آتا ہے. پورا بخارا شہر مسلمانوں کا شہر, حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی مبارک مسجد, اور مشکل سے فجر کے اندر 4 نمازی تھے, 4 آدمی نماز پڑھنے والے. منظر دیکھ کر کے دل ہل گیا, پوری مسجد بند, ایک کونے کے اندر حیاء الصلاۃ کی طرف امام صاحب نے فجر کی نماز پڑھا دی. پھر یہ منگل کا دن ہو گیا, پیر کی رات کو ہم دیر سے پہنچے تھے, منگل کے دن پھر ہم صبح میں بخارا کے اندر مختلف جگہوں کے اوپر زیارت کے لیے نکلے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی مبارک مسجد ہے, سامنے ایک پرانا مدرسہ ہے جس کو مدرسہ میر عرب کہتے ہیں, اور آج تک اس مدرسے کے اندر کچھ نہ کچھ دین کی تعلیم ہوتی ہے. کوئی زمانہ ایسا تھا, آج بھی اس بخارا شہر میں 300 مسجدیں ہیں, اور کسی زمانے میں 130 بڑے بڑے دارالعلوم اور مدرسے تھے, 130 دارالعلوم ایک شہر میں. آج ہماری یہ راندیر میں ماشاءاللہ 2 دارالعلوم ہیں, ہم کتنے خوش ہوتے ہیں. تو جس شہر میں 130 بڑے بڑے دارالعلوم ہو اس شہر میں نورانیت اور برکت کیسی ہوگی. لیکن آج وہ 130 کے 30 دارالعلوم کوئی اسکول بن گئی, کوئی کالج بن گئی, کوئی شاپنگ سینٹر بن گیا. ایک مدرسہ ہے, باقی تمام مدرسے ختم ہو گئے. اور جب کمیونسٹ لوگوں کی رشیا کی حکومت آئی ازبکستان پر, یہ پورے 15 ملک الگ الگ, وہ سب ملکوں پر کمیونسٹوں نے رشینوں نے قبضہ کر لیا, تو مسجدوں کو بدل ڈالا, مسجد کے اوپر مکانات بنا ڈالے, مسجدوں کو گودام بنا دیا, مسجدوں میں جانور باندھنے کے انہوں نے طبیلے بنا ڈالے, مدرسوں کے اوپر پابندیاں لگا دی, پوری اسلامی چیزوں کو ان کمیونسٹوں نے ختم کر ڈالا. تو ہم الحمدللہ منگل کا پورا دن بخارا شہر کے اندر رہے, اور بخارا شہر سے نکل کر کے شام کے وقت کے اوپر پھر ہم لوگ سمرقند شہر جانے کے لیے روانہ ہوئے. بخارا میں حضرت کعبہ احبار رحمت اللہ علیہ کا مزار ہے, جو تابعین میں سے ہے, بڑے یہودی عالم تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ